بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 2 راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری رکھنے والے پیج نمبر 21 آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام سے ہماری مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں 12 امام علیہ السلام ہیں۔ ہم نے گزشتہ کتابوں میں سلسلے میں جو گفتگو کی ہے، شیعہ اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد آئمہ علیہ السلام 12 افراد ہوں گے اور یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ صحیح بخاری جلد 9 صفحہ 68، صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1451 یعنی 1451۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ امر یعنی امامت قریش ہی میں رہے گا، خواہ قریش میں صرف دو ہی آدمی کیوں نہ بچے ہوں۔ صحیح بخاری جلد 9 صفحہ 78 اور صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1451۔ اور چونکہ سبھی جانتے ہیں کہ خدا نے آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام و خاندان عمران کو دنیا کے تمام لوگوں میں منتخب کیا ہے، پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا نے ان تمام لوگوں پر بنی ہاشم کو منتخب کیا ہے اور یہ لوگ تمام برگزیدہ افراد پر فضیلت رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے باب فضائل میں بریکٹ میں لکھا ہے، دیگر لوگوں پر فضیلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ کلوز کے باب میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا نے کنانہ کو فرزندان اسماعیل سے منتخب کیا اور قریش کو کنانہ سے اور بنی ہاشم کو قریش سے اور مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم سے۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1782 یعنی 1782 اور حدیث نمبر ہے 2276 یعنی 2276۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے بنی ہاشم کو تمام مخلوق پر فوقیت اور فضیلت دی اور بنی ہاشم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت و فضیلت دی ہے، لہٰذا بنی ہاشم کا رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی ہاشم میں علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کو منتخب کیا اور خدا کے حکم سے انہیں اپنا جانشین بنایا۔ جس طرح سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا واجب قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اکثر مفسرین نے علی علیہ السلام و آلِ علی علیہ السلام کو آیت تطہیر کا مصادق بتایا ہے۔ صرف آیہ تطہیر ہی نہیں بلکہ آیہ مودت، آیہ ولایت اور آیہ اصطفیٰ کا مصادق بھی اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں۔ کتاب کے وارث اہل ذکر، راسخون فی العلم اور سورہ اہل عطا سے مراد بھی اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جن کی صحت پر تمام علماء فریقین کو اتفاق ہے بہت زیادہ ہیں۔ ان حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کیا اور انہیں ہدایت دینے والے رہبر بتایا ہے۔ چونکہ یہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں لہٰذا ہم صرف دو حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلم نے اپنی صحیح میں باب فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں بھی ایک بشر ہوں، ممکن ہے کہ جلد ہی خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا جس میں ہدایت اور نور ہے، کتاب خدا کو مضبوطی سے تھام لو، دوسرے میرے اہل بیت علیہ السلام ہیں، تمہیں خدا کا واسطہ میرے اہل بیت علیہ السلام کو بھلا نہ دینا، تمہیں خدا کا واسطہ میرے اہل بیت علیہ السلام کو بھلا نہ دینا، تمہیں خدا کا واسطہ میرے اہل بیت علیہ السلام کو یاد رکھنا۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1873 حدیث نمبر 2408۔ نمبر 2 ہے، مسلم نے اپنی صحیح میں سعد بن ابی وقاص سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 1873 حدیث نمبر 2404۔ بخاری نے بھی اپنی صحیح میں کتاب المغازی جلد 6 صفحہ 3 کے باب غزوہ تبوک میں سے نقل کیا ہے۔ ہم اختصار کی بنا پر انہی دو حدیثوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان حدیثوں سے واضح اور ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ تھے اور آپ ہی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ان کے راستے کو جاری رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ کیا یہی حدیث کافی نہیں ہے اس بات پر کہ امت علی علیہ السلام کے بغیر شہر پیغمبر میں داخل نہیں ہو سکتی؟ ان دو بزرگوں پر خدا کا درود و سلام ہو، خدا نے گھر میں صرف دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ بچپن ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اور آئندہ کا علم آپ علیہ السلام کو عطا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ سکھائی ہو۔ اس بارے میں خود حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر مسنت قضاوت بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کے لیے توریت سے اور اہل انجیل کے لیے ان کی انجیل سے اور اہل قرآن کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں۔ مناقب خوارزمی صفحہ 47۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، سلونی قبل تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ مناقب خوارزمی صفحہ 47۔ تاریخ اسلام میں تمام مسلمان اور اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ دین و دنیا کے سب سے بڑے عالم علی علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا کے پارسا ترین اور زاہد ترین فرد تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرح کی مصیبت اور سختیوں میں صبر کے اعلیٰ ترین مدارج کا مظاہرہ کیا، اور جنگوں میں آپ علیہ السلام کی شجاعت کی برابری کون کر سکتا ہے۔ اسی طرح خطا کاروں کو معاف کرنے اور عفو و بخشش کا مظاہرہ کرنے میں بھی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ ان مطالب کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان رشتہ اور ربط کے بارے میں آپ کے ارشادات پر توجہ کی جائے۔ اصرار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی اہل بیت کے حوالے کیا گیا ہے، جو بھی ان کی پناہ میں آئے اس نے راہ حق اختیار کیا ہے، بریکٹ میں وہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخزن ہیں اور ان کی شریعت کے احکام کو بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت ان کے یہاں محفوظ ہیں، وہ پھیلے ہوئے پہاڑ کی طرح دین کے پاسبان ہیں، انہی کے ذریعے اس کی پشت مضبوط ہے اور اس کے پہلو کی کپکپی دور ہوئی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 2۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے، خدا کی قسم ہمیں پیغاموں کو پہنچانے، وعدوں کو پورا کرنے، امر و نہی کو بیان کرنے کا پورا علم ہے، اور ہم اہل بیت علیہ السلام پر ہی علم و حکمت الہی کے دروازے کھلے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 120۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، نہ کہ ہم۔ خدا نے اس کے عوض ہمیں بلندی دی اور انہیں پستی میں ڈال دیا، ہمیں عطا کیا اور انہیں محروم کیا، ہمیں اپنی عنایت کے دائرے میں رکھا اور انہیں باہر کر دیا۔ ہم ہی سے طلب ہدایت اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ آئمہ قریش میں سے ہوں گے جو اسی قبیلے کی ایک شاخ بنی ہاشم کے کشتزار سے ابھرے ہیں۔ نہ امامت کسی اور کو زیب دیتی ہے اور نہ بنی ہاشم کے علاوہ کوئی اس کا اہل ہو سکتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 144۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے، بلا شبہ آل محمد علیہ السلام کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، اس لیے اگر ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا ستارہ ظاہر ہو جاتا ہے، گویا تمہارے حق میں خدا نے خیر و برکت کو کمال کی حد تک پہنچایا، اور جو کچھ تم آرزو کرتے ہو خدا نے تمہیں بخشا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 100۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے، اس امت میں کسی کو بھی آل محمد علیہ السلام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں، آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حقی ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں، انہی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اب حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ نہج البلاغہ خطبہ 2۔ ایک اور ارشاد ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور بریکٹ کلوز اور شارع حق پر گامزن ہوں اور اسے باطل کے راستوں سے جدا کرتا رہتا ہوں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت و فلاح سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ یعنی انہیں چھوڑ کر بریکٹ میں یہ پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ نہج البلاغہ خطبہ 97۔ ایک اور ارشاد ہے، وہ علم کے لیے باعث حیات اور جہالت کے لیے سبب مرگ ہیں، ان کا حلم ان کے علم کا، ان کا ظاہر ان کے باطن کا، اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے۔ ان کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو سمجھ کر اور حاصل کر کے اس پر عمل کیا ہے، نہ یہ کہ صرف سنا اور لوگوں سے بیان کر دیا۔ یوں تو علم کے راوی بہت ہیں، مگر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی نگہبانی کرنے والے کم ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ 239 یعنی 239۔ ہاں، یہ نہج البلاغہ کے کچھ گوشے ہیں جنہیں میں نے امام علی علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا ہے کہ یہ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پیغمبر علیہ السلام کے درمیان حقیقی رابطے کی شکل کو بیان کرتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اہل بیت علیہ السلام ہی مختلف زمانوں اور صدیوں میں پوری بشریت کے اختلاف فکر و ذوق کے باوجود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلانے والے اور ان کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ امام علیہ السلام مسلمانوں کے نزدیک عترت طاہر علیہ السلام کی منزلت کی وضاحت پر ہی بس نہیں کرتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ خود عترت طاہر علیہ السلام کے محور و سردار ہیں، اور پھر اپنی اس اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کیا ہے کہ آپ اسے لوگوں کے درمیان نبھائیں اور اسے ترک نہ کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تو تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہے، حالانکہ ہدایت کے جھنڈے اور بلند نشانات ظاہر و روشن ہیں اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت تمہارے درمیان موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں، ذکر خیر اور صدق گفتار سے اہم آہنگ ہیں۔ لہٰذا انہیں بھی قرآن کے مانند محترم جانو اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سر چشمے ہدایت پر اترو۔ ایک اور ارشاد ہے، اے لوگوں، خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو کہ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں بوسیدہ نہیں ہے۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے جن سے تم بیگانہ اور نا آشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو، وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا، اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت علیہ السلام کو تم میں نہیں رکھا؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں، اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے پہنائے، اور قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا، اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں، اس میں اپنی رائے کو دخل نہ دو۔ نہج البلاغہ 87۔ محترم قارئین، اگر امام علیہ السلام کے کلام پر توجہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ وہ خود حدیث ثقلین کی تفسیر ہیں، وہی حدیث جسے اہل سنت حضرات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی عترت۔ اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور پھر علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر یعنی قرآن مجید پر عمل نہیں کیا، اور ثقل اصغر یعنی اہل بیت علیہ السلام کو تمہارے درمیان نہیں چھوڑا؟ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ علی علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان احکام قرآن کی روح سے عمل کیا، وہی احکام کے جن کی حقیقت سے سوائے آپ علیہ السلام کے کوئی اور واقف نہیں ہے۔ ثقل اصغر سے آپ علیہ السلام کی مراد معصوم ائمہ علیہ السلام ہے، جو آپ علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور بے شک آپ علیہ السلام نے انہیں لوگوں کے درمیان چھوڑا تاکہ ان میں سے ہر ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند امت کے درمیان عمل کرے۔ پس جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلین یعنی قرآن و عترت کو تمہارے درمیان چھوڑے، اگر اس میں دقت کریں تو اندازہ ہوگا کہ عترت طاہرہ اور اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کتاب خدا کی تفسیر و تشریح ہے، تاکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلاف نہ کرے۔ جو بات اس مطلب کی تائید کرتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہماری امت کی ہر نسل کے درمیان ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے کچھ عادل افراد ہوں گے، جو گمراہیوں کی تحریف، باطل پرستوں کی کجروی اور جاہلوں کی تاویل کو دین سے دور کریں گے۔ بے شک تمہارے ائمہ علیہ السلام خدا کی جانب سے تمہارے پیغمبر ہیں، لہٰذا اس پر اچھی طرح توجہ دو کہ کسے اپنا پیغمبر و امام ہونا چاہیے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، سوائق محرقہ، ابن حجر شافعی، صفحہ 150۔ ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام امت کو اختلاف سے بچاتے ہیں۔ پس اگر عرب کا کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے تو ابلیس کے گروہ کا حصہ ہوگا۔ مستدرك حاکم جلد 3 صفحہ 149۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر خدا کا بہترین درود و سلام ہو۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارے درمیان ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہوا کامیاب ہوا اور جو اس سے دور ہوا غرق و ہلاک ہو جائے گا۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 151، سوائق محرقہ صفحہ 184۔ اس مختصر بحث سے حق و باطل نمایاں ہو جاتے ہیں، بلکہ کہنا مناسب ہوگا کہ امامیہ شیعہ حق ہیں، اس لیے کہ صرف یہی گروہ ہے جس نے دونوں ثقل یعنی قرآن و عترت علیہ السلام سے تمسک کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہے، نہ اہل بیت علیہ السلام پر سبقت کی اور نہ ان سے دور ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان کی اطاعت و پیروی میں ہیں، لہٰذا انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے ہدایت پائی ہے اور ان کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس کتاب سے پوچھو لیکن یہ بولے گا نہیں، البتہ میں تمہیں اس کی طرف سے خبر دیتا ہوں کہ اس میں آئندہ کی معلومات، گزشتہ واقعات اور تمہاری بیماریوں کا علاج اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 158۔ تمہیں کتاب خدا پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مضبوط رسی، روشن و واضح نور، نفع بخش شفا، پیاس بجھانے والی سیرابی، تمسک کرنے والے کے لیے سامان حفاظت اور وابستہ رہنے والے کے لیے نجات ہے۔ اس میں کجی نہیں آتی کہ اسے سیدھا کیا جائے، نہ حق سے الگ ہوتا ہے کہ اس کا رخ موڑا جائے۔ کثرت سے دہرایا جانا اور بار بار کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں کرتا، جو اس کے مطابق کہے وہ سچا ہے اور جو اس پر عمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 156۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان وہی چیزیں چھوڑی ہیں جو گزشتہ انبیاء اپنی امتوں کے درمیان چھوڑا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو راہ روشن اور نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رقص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مطلق و مقید، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ اس میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کو جاننا واجب قرار دیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے ان سے واقف نہ رہیں تو مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا واجب ہونا ثابت ہے لیکن حدیث میں اس کو منسوخ کیا گیا۔ کچھ مطالب ایسے ہیں جن کا وجوب سنت میں واجب ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کی توقعات پیدا کی گئی ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے اور زیادہ سے زیادہ اضافے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 1۔